ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں یہاں نہیں تھا، تنظیم اسلامی کا 18واں سالانہ اجتماع گزشتہ جمعے ہی سے شروع ہوا تھا، اور وہ جمعہ میں نے قرآن اکیڈمی میں ادا کیا تھا. اب آج یہاں حاضری ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ علیل ہوں اور طبیعت مطمئن ہے، کچھ اس اعتبار سے بھی اور کچھ اس اعتبار سے کہ جو گزشتہ جمعے میں میں نے قرآن اکیڈمی میں جو کچھ بیان کیا تھا، وہ اصل میں اس سے پچھلے جمعے میں جو مضمون یہاں ابھی چل رہا تھا اسی کا تسلسل تھا، اور چونکہ وہ باتیں یہاں بیان نہیں ہو پائی ہیں، لہذا میں آج زیادہ تر انہی باتوں کا اعادہ کر رہا ہوں. حالیہ انتخابات میں پاکستان میں جو کچھ مذہبی جماعتوں کا حشر ہوا ہے، اس کے ضمن میں اخبارات میں تجزیے ابھی تک شائع ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کا کوئی نقطہ نظر ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی ترجیحات کے مطابق تجزیہ کرتا ہے. چنانچہ ایک مضمون ابھی شروع ہوا ہے دوائے وقت میں ارشاد احمد عارف صاحب کا. تجزیے تو ہوتے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بہت بڑے شر سے جو ایک بہت بڑا خیر ہم برآمد کر سکتے ہیں، جس کی طرف میں نے پچھلے جمعے میں بھی اشارہ کیا، اس سے پچھلے جمعے میں اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ ہم سچی قسم کے تجزیے نہ کریں. اصل بات گہرائی میں جا کر جو اصل سبب ہے، اصل جڑ ہے، اصل بنیاد ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری تشخیص میں کوئی غلطی ہے جو علاج مؤثر نہیں ہو رہا، اس تشخیص پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو متضاد طرز عمل ہیں جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک طرز عمل تو یہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں آیا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. وہ لوگ، یہ مقام مدح میں بیان ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور اعتبار سے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ یاد کرتے ہیں کہ ہم سے کیا حرکت سرزد ہو گئی، واستغفروا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا انت، ظاہر ہے کہ گناہوں کا بخشنے والا تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کسی اور کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں. اس کے بعد کے الفاظ ہیں بہت اہم، ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. وہ جانتے بوجھتے اپنے طرز عمل پر اصرار نہیں کرتے، ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا نہیں ہوتی. ایک طرز عمل یہ ہے کہ آدمی سوچے غلطی ہوئی ہے، اس کا اعتراف کر لیں، ایک عجب جو ہے اور اپنی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ غلطی کے اعتراف میں آڑے نہ آئے. اس کے بالکل برعکس طرز عمل ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 میں آیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ اخذت العزت بالاسم، یہی عزت نفس جھوٹی انا انہیں اور گناہ کے اوپر جمع دیتی ہے. کیسے مان لیں ہم کہ ہم سے غلطی ہوئی؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اتنے طویل عرصے سے ہم غلطی ہی پر چلے آ رہے ہیں، ہمارا اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتبار اٹھ جائے گا، پھر ہماری بات کون سنے گا؟ لہذا کوئی تعویل دائیں کی بائیں کی، سچی جھوٹی غلط صحیح تعویل کر کے اور پھر یہ کہ اپنے اسی طرز عمل پر انسان چلتا رہتا ہے. یہ انسان کا دوسرا کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو بھی ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس پہلے کردار کو اختیار کریں کہ جو خطا ہوئی ہے, جو غلطی ہوئی ہے, اب اس کا تجزیہ کرے, تشخیص کرے, گہرائی میں اتر کر اس کے اصل سبب کو سمجھے, اپنے طرز عمل کو درست کرے. اس اعتبار سے ایک صحیح تشخیص اور صحیح تجویز, اس کا ایک سنہری موقع ہے کہ جو مسلمانہ نے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس ضمن میں جو اصل سوال ہر مسلمان کو, پاکستانی مسلمان کو کرنا چاہیے, جس کا جواب تلاش کرنا چاہیے, میں آج انہیں بہت ہی کلیئر ٹرمز میں, کلیئر الفاظ میں اس سوال کو بیان کر رہا ہوں کہ جب پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو آج تک یہاں اسلام کیوں نہیں آیا؟ کلیئر ٹرمز میں ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ نہ لگتا تو سن 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی جو اسے ہوئی, اور پاکستان وجود میں نہیں آتا. سیدھی سیدھی بات ہے. باقی گہرائی میں جا کر اختلافات ہو سکتے ہیں. اصل جذبہ محرکہ کیا تھا؟ مذہبی تھا یا سیاسی تھا یا معاشی تھا یا سماجی تھا یا لسانی تھا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی گہرائی میں جا کر تو ہوں گی, لیکن وہ کی بات جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. وہ نعرہ سچائی سے لگایا گیا یا وقتی ضرورت کے تحت لگایا گیا, ایک سیاسی نعرہ تھا یا یہ کہ واقعتاً دل کی پکار تھی, اس میں نہ جائیے. لیکن یہ کہ پاکستان کے نام پر اسلام بنا ہے, وہ نعرہ نہ لگتا تو مسلمانہ نے ہند مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع نہ ہوتے, سن 46 کے انتخابات میں اسے فیصلہ کن کامیابی حاصل نہ ہوتی, وہ مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت نہ قرار پاتی اور پاکستان نہ بنتا. تو اگر یہ پہلا حصہ صحیح ہے تو پھر کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب اصل میں جو ہے وہ میں دو حصوں میں دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ سے تو اس کی سرے سے کوئی توقع تھی ہی نہیں, اگر کسی کو تھی تو وہ جنت الحمقاء میں رہتا تھا, احمقوں کی بستی. اس لیے کہ موٹی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک قومی تحریک تھی, اس میں کسی کے شامل ہونے کے لیے اسلام پر کاربند ہونے کی کوئی شرط تھی نہیں, نام مسلمانوں کا ہونا چاہیے بس. باقی اس کا اصل نظریہ کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, جو ختم نبوت کی فصیل میں نقب لگا چکے تھے, نام چونکہ ان بھی مسلمانوں والے تھے, ظفر اللہ تھا, یہ تھا وہ تھا, نام تو مسلمانوں والے تھے, وہ بھی مسلم لیگ میں, وہ چاہے کوئی شرابی تھا, کوئی زانی تھا, کوئی شراب کے اڈے کا ٹھیکہ اس کے پاس تھا, یہ سب مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلم لیگ میں تھے, اور جو مسلم لیگ میں آ سکتا تھا وہ مسلم لیگ کا لیڈر بھی بن سکتا تھا, قائد بھی بن سکتا تھا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک مذہبی تحریک یا مذہبی جماعت نہیں تھی. مسلم لیگ میں شمولیت کے لیے اسلام پر کاربند ہونے کی کوئی شرط نہیں تھی. مسلم لیگ مسلمانوں کی قومی جماعت تھی, اور اس کے نتیجے میں ایک قومی ریاست تو قائم ہو سکتی تھی, اسلامی ریاست کا قائم ہونا محال تھا, ناممکن تھا. اس اعتبار سے جو بات مولانا مودودی نے کہی تھی, یہ میرے آج کے کالم میں بھی یہ بات آ گئی ہے نوائے وقت میں, اور اصل میں یہ ایک بحث چھیڑ دی ہے نوائے وقت کے مدیر صاحب نے, اب میں نہیں جانتا کہ وہ خود نظامی صاحب کا لکھا ہوا وہ شجرہ تھا یا یہ کہ کوئی اور اس ادارے کا کارکن تھا اس کا شجرہ لکھا ہوا تھا. یکم نومبر کو جو میرے حوالے سے ایک شجرہ وہاں شائع ہوا تھا, اس کا میں نے جو جواب دینا شروع کیا ہے, آج اس کی پہلی قسط آئی ہے, تو میں ڈنکے کی چوٹ میں نے عرض کیا ہے کہ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ جو بات مولانا مودودی نے اس وقت کہی تھی 100% صحیح, وہ یہ کہ قومی تحریک کے نتیجے میں قومی ریاست قائم ہو سکتی, اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. وہ سمجھیے کہ 46 برس کی جو ہماری اب تاریخ ہے, 47 برس کی, اس نے گویا کہ اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہے, وہ اسلامی ریاست تو آج تک وجود میں نہیں آئی, ہاں قومی ریاست قائم ہو گئی. یہ بات جو ہے 100% صحیح. ہماری اصل میں ایک بڑی کمزوری ہے, اور یہ کمزوری من جملہ ان کمزوریوں کے ہے کہ جو صدیوں کے زوال کی وجہ سے ہمارے اندر جو پستی پیدا ہوئی ہے, فکر و نظر کی بھی ہے اور اخلاقی اور عملی بھی ہے, اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ہم اشخاص کے بارے میں اور تحریکوں کے بارے میں عام طور پر اس طرز عمل پر کاربند ہیں کہ بس کسی سے محبت ہے تو وہ 100% صحیح ہے، اور کسی سے کسی وجہ سے اختلاف ہے تو وہ 100% غلط ہے. یہ آل اور نن لا ہے ایک جو ہمارے ہاں فزیولوجی میں پڑھایا جاتا ہے کہ بعض چیزوں میں یہ آل اور نن لا جو ہے یہ اپلیکیبل ہے، کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی، بیچ میں نہیں ہو سکتا معاملہ کہ اتنے فیصد ہو اتنے فیصد نہ ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو بالکل نہیں. یہی معاملہ میں کہتا ہوں کہ جو مسلمان کے قانونی حقوق ہیں، دستوری حقوق ہیں، وہ آل اور نن لا ہی کے تحت ہے. جب تک وہ مسلمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جو بھی ہے، مسلمان ہے، اس کے سارے قانونی اور دستوری حقوق 100% برقرار. مسلمان نہیں رہا، زیرو. سارے اس کے حقوق جو مسلمان کی حیثیت سے وہ ختم ہو گئے، ہوں گے پورے، ہوں گے نہیں ہوں گے بالکل نہیں. تو ویسے فزیولوجی میں اور بھی بات جو ہے ہمارے اعضاء، مثلا مسل ریئیکشن جو ہے، سٹیمولس جب ہم پاس کرتے ہیں کسی مسل کے اندر، فائبر کے اندر، تو وہ جب کانٹیکٹ کرتا ہے تو ایک خاص اس کو ضرورت ہے سٹیمولیشن کی، اس سٹرینتھ کی سٹیمولیشن ہے، تو وہ پورا کانٹیکٹ کرے گا، اس سے کم ہے تو بالکل نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سٹیمولیشن ہے تو تھوڑا کانٹیکٹ کر لے، زیادہ ہے تو زیادہ کانٹیکٹ کر لے، نہیں. آل اور نن لا مسلس کے اندر یہ بات ہے، ہوگا تو پورا، نہیں ہوگا تو بالکل. لیکن یہ کہ انسانی شخصیتوں کے بارے میں یہ طرز عمل نہایت مہلک ہے. جو کچھ میرے بارے میں لکھا تھا نوائے وقت کے اسے داریا نگار نے، یہ مولانا مدنی کو بھی اپنا رہنما مانتے ہیں اور مولانا ابوالکلام کو بھی اپنا رہنما مانتے ہیں، اور مولانا مودودی کی بھی اس بات کو جو انہوں نے اس وقت کہی تھی صحیح کہتے ہیں، تو عجیب جو ہے ان کا موقف جو ہے کچھ واضح نہیں ہے. اس کے جواب میں میں نے جو کچھ لکھا تھا، جس میں سے کچھ جملے انہوں نے نکال دیے ہیں، میں نے یہ لکھا تھا کہ میں ویسے تو شکر گزار ہوں کہ مجھے اس ادارے کے حوالے سے موقع ملا ہے کہ اپنی پوزیشن کو پھر واضح کروں، لیکن یہ کہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس پرچے کے اندر کے جس میں میرے کالم چھپ رہے ہیں، اب 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کہنے کو وہ ہفتے وار کالم ہے لیکن ایک ایک ہفتے میں 2-2, 3-3, 4-4 مرتبہ بھی چھپ رہا ہے، اگر اسی کا مدیر یا اس کا اداریہ نگار کوئی شخص جو ہے وہ میرے موقف سے واقف نہیں، تو بس بات وہی ہے کہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باپ تو سارا جانے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. بہرحال میں نے اس کی وضاحت کی ہے. مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ، اب جن لوگوں کو ان سے اختلاف تھا، ان کا ایک موقف تھا، سیاسی موقف تھا، وہ ان کو جب تک کہ ہندو کا ایجنٹ نہ بنا دیں انہیں صبر نہیں آتا. ہندو کے درخبیر اور ہندو کے وہ ایجنٹ تھے، حالانکہ یہ بات نہیں، قطعاً غلط ہے. ان کا تقویٰ، ان کا تدین، ان کا علم و فضل، مسجد نبوی میں بیٹھ کر جس سے سال ہا سال جو ہے درس حدیث لیا ہو، پھر ان کا مجاہدانہ کردار، انگریزی استعمار کے خلاف ان کی جد و جہد، جیل و بند کی جو قید و بند کی سعودتیں انہوں نے جھیلی ہیں، پھر جس قدر محنت کرنے والے انسان تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. ان کا انکار کرنا جو ہے، اور خاص طور پر ان کی نیت پر حملہ کرنا، تو میں نے الفاظ لکھ دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے نوائے وقت میں شائع کر دی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نیتوں پر حملہ کرنا در حقیقت حملہ کرنے والے کی نیت کے فساد کا مظہر ہے. اس کی اپنی نیت غلط ہے، خراب ہے، جو ان لوگوں کی نیتوں پر حملہ کرتا ہے. لیکن جہاں تک ان کا سیاسی موقف تھا، مجھے اختلاف ہے، میں اسے غلط سمجھتا ہوں. اس میں کون سی بات ہے؟ ایک شخص جو ہے تقویٰ و تدین جو ہے اس کے اعتبار سے وہ ایک اونچائی پر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سیاسی اعتبار سے اس کی رائے غلط ہو سکتی. جب ہم مانتے ہیں کہ مجتہد جو ہوتے ہیں، مجتہد معصوم نہیں ہوتے، خطا ہو سکتی ہے. مجتہد مصیب ہوگا تو اسے دوہرا اجر ملے گا اگر صحیح رائے تک پہنچ گیا، اور اگر خطا ہو گئی، مجتہد مخطی ہے، تب بھی اکیلا ثواب اسے ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیک نیتی سے اپنی پوری ہمت کر کے صحیح فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. نہیں پہنچ پایا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے اس نیت کا، محنت کا اجر اللہ کے ہاں پائے گا. میں اس موقف کو ان کے غلط سمجھتا ہوں، اور میں نے یہاں تو خیر موقع نہیں تھا تفصیل میں جانے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کے وہ خادم خاص بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اسیری مالکا کے دوران ان کے ساتھی بھی رہے، ان کی خدمت گزار رہے مسلسل 5 برس، پھر یہ کہ مسند درس پر ان کے جانشین بھی وہی بنے، لیکن سیاسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1920 میں جو بات کہہ دی تھی، وہ میری کتاب میں، وہ جو حضرت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے اس میں حوالے دے رکھے ہیں، انہوں نے تقریر کر کے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہندو مسلم اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں جلسوں میں ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ جلسوں کے نعروں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اب واب معاش میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھیے کس قدر صحیح ان کی ریڈنگ تھی کہ اصل میں جو اکنامک فیلڈ تھی، جو میدان تھا اقتصادیات کا، اس میں جو کچھ ہندو کا طرز عمل تھا اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے، یہ میں الفاظ کوٹ نہیں کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد زیادہ دیر تک آگے نہ چل سکے، اس لیے کہ معاش کے میدان میں ہندو جو ہے واقعی مسلمان کو چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے بالکل اس کا پتہ چاک کر دیا تھا. یہ بات سن 20 میں دیکھ لی تھی شیخ الہند، پھر جب رفتہ رفتہ اس کا ظہور ہوا ہے، پھر بھی مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، اب میں نہیں کہہ سکتا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، بہرحال اگر اس کا ایک سبب بھی میں نے بیان کیا ہے اپنی اس کتاب میں جو اسلام اور پاکستان کے نام سے کتاب ہے، یہ سن 67 کے لکھے ہوئے میرے مضامین ہیں، لیکن اس وقت میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. وہ نہیں دیکھ سکے کہ ہندو ذہنیت کیا ہے اور اس کا جو ہے اس کی صورت اس وقت کیا ہے، وہ اپنے ایک رخ پر چلتے رہے. لیکن بدنیتی میں قطعاً ان کے لیے سمجھتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے غلطی کی. بہرحال اسی طرح کا معاملہ مولانا مودودی کا ہے کہ میں اگرچہ خود ذاتی طور پر، میں تو ظاہر بات ہے کہ میرا بچپن تھا اور میں جو بھی کچھ تھا اپنی نیم شعوری غیر شعوری زندگی کا دور، اس میں بہرحال تحریک پاکستان کا کارکن تھا. ہم نے جھنڈے اٹھائے ہیں، ہم نے نعرے لگائے ہیں، ہم نے بیچ لگائے ہیں، ہم نے جو نوائے وقت کے پرچے تقسیم کیے، نہ معلوم کیا کچھ کیا ہے، وہ سب کچھ کیا ہے ہم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے. لیکن بہرحال آج پاکستان بننے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلیں گی، کہ بات وہ بالکل صحیح تھی جو مولانا مودودی نے کہی تھی کہ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس میں وہ لوگ شامل ہو جو اسلام پر عمل پیرا ہو، خود اپنی زندگیوں میں، اپنے دائرہ اختیار میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں اسلام پر عمل کرے، اور پھر وہ ایک مل جل کر بنیان مرسوس بنے. یہ ان کے مضامین تھے جو شائع ہوئے 1939 سے 1940-41 تک، اور اس میں پھر ایک صالح جماعت کی ضرورت کے عنوان سے ایک مضمون بہت اہم ان کا شائع ہوا، اس کے بعد جماعت اسلامی قائم ہوئی. تو باتیں ان کی 100% صحیح تھی. البتہ مجھے ان سے جو اختلاف ہو اور میں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہبود کا کام، مسلمانوں کی بھلائی، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، یہ خود اپنی جگہ پر ایک کرنے کا کام ہے. بلکہ آج میں وہ الفاظ دو ذرا ایک دوسرے کے مقابلہ، ایک کرنے کا کام ہے، ایک ہے کرنے کا اصل کام. مسلمانوں کے کرنے کا اصل کام تو یہ کہ اسلام کو قائم کریں، یہ ہے جڑ اور بنیاد، یہ نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ جب تک وہ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک بھی مسلمانوں کے کچھ حقوق ہیں، مسلمانوں کی بہبود، مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کرنا یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کرنے کا کام ہے، یہ بھی پسندیدہ کام ہے. جس کا سب سے بڑا ثبوت آج کے مضمون میں بھی میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، میرے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، بلکہ یہ کہ نبیوں اور رسولوں کی پوری جماعت میں حضور سے قریب ترین جو شخص آتا ہے وہ تو حضرت موسیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن مجید میں ایک اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن جو ہے حضور کی سیرت ہے، اس پہلو سے یوں سمجھیے کہ حضور کی سیرت تو پورے قرآن میں موجود ہے. لیکن یہ کہ نام لے کر تذکرہ جن رسولوں کا ہوا ہے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بقیہ تمام رسولوں سے بڑھ کر 555 آیات ہیں کہ جو قرآن مجید میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر، کل 6,500 آیات ہیں. اندازہ کیجئے کہ 1/13 قرآن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کی بعثت میں ظاہر بات ہے کہ اہم حصہ جو تھا، اہم ترین آپ نہ کہیں، اگرچہ بعض جگہوں سے تو محسوس ہوتا ہے کہ اہم ترین بات یہی تھی، اس لیے کہ فرعون کے دربار میں جاتے ہی پہلی بات یہ کہی ان ارسل معنا بنی اسرائیل، پہلا مطالبہ یہ. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال وہ رسول تھے تو ایمان کی دعوت آل فرعون کو دینا یہ ان کا بنیادی مقصد تھا، ایمان لاؤ. لیکن اس کے ساتھ ہی، اس کے پیرلل، اس کے متوازی، اس کے ہم پلہ، اس کے بالکل برابر یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو تمہوں نے بڑی اسرائیل کے اوپر ظلم روا رکھا ہوا ہے، اپنی غلامی کے شکنجوں میں کسا ہوا ہے، انہیں آزاد کرو، ہمارے ساتھ جانے دو. یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ فلسطین سے آئے تھے تمہارے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن وہی تھا، حضرت اسحاق کا مسکن وہی تھا، پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں ان کے یہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے جو ہے انہیں کنویں میں ڈالا اپنی دشمنی کی وجہ سے، اللہ نے انہیں مصر پہنچا دیا، مصر میں انہیں وہ اقتدار عطا فرمایا کہ پھر وہ ذریعہ بن گیا پورے خاندان کے مصر منتقلی کا۔ تو اس وقت یہ آئے تھے، اب تم اگر ان کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ رہے ہو تو یہ ظلم مت کرو، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، انہیں اجازت دو، ہم اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلیں۔ گویا کہ ایک قوم مسلمان قوم تھی، وہ بگڑی ہوئی قوم تھی، وہ بگڑی ہوئی ایسی تھی، اتنی بدبخت قوم جس کا حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے دیکھنے کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ قدم قدم پر حضرت موسیٰ سے لڑائی لڑتے تھے، اور جب جنگ کا وقت آیا پورا جواب دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم نے، فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو اتنی بری قوم، عمل کے اعتبار سے اس درجے پست قوم، جس نے نکلتے ہی مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا تھا کہ دیکھیں یہ ان کے بڑے معبود ہیں، بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، گیان دھیان لگاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو۔ یہ اس قوم کا یوں سمجھیے کہ دینی پستی کا عالم۔ لیکن بہرحال چونکہ مسلمان قوم تھی، بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اس کی دنیاوی بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، انہیں اس غلامی کے شکنجے سے نجات دلائی۔ اس حوالے سے بات یہ کہنی چاہیے تھی مولانا کو اس وقت کہ یہ بات صحیح ہے، مسلمانوں کے لیے آپ جو کام کر رہے کیجیے، لیکن یہ کہ اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ دیکھیے وہی بات جو میں ہمیشہ یہاں کہتا ہوں کہ جمہوریت یہاں ہونی چاہیے لیکن جمہوریت سے اسلام نہیں آئے گا، سیاسی عمل یہاں جاری رہنا چاہیے لیکن سیاسی عمل سے اسلام نہیں آئے گا، اسلام آئے گا انقلابی عمل سے، انقلابی جدوجہد، لیکن جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کے بقا کے لیے ضروری ہے، ورنہ حصے بکھرے ہو جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، ایکسپلوژنز ہوں گے، تباہی آئے گی۔ اس کو اگر ایک پیس رکھنا ہے، ون پیس، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں انتخابی اور سیاسی عمل جاری رہے، لیکن اس سے اسلام نہیں آئے گا۔ یہی بات کہنی چاہیے تھی اس وقت کہ ٹھیک ہے تم جس طریقے سے کام کر رہے ہو، مسلمانوں کی ایک قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے، تم چاہتے ہو کرو، لیکن اس سے اسلام نہیں آئے گا۔ اس حد تک اختلاف ہوتا، لیکن یہ کہ مولانا مودودی کے مزاج میں کچھ انتہا پسندی تھی، انہوں نے اس پر شدید تنقیدیں کی، یہ ایک معاملہ ہے جو اختلافی بن سکتا ہے، اور مجھے بھی افسوس ہے وہ ایسا نہ کر کے تو بے سکتا۔ لیکن بہرحال یہ جان لیجئے کہ مسلم لیگ سے اس کی توقع اگر کسی کو تھی تو وہ توقع بالکل غلط ہے۔ اب دوسری بات، اصل بڑی غلطی کن سے ہوئی ہے؟ میں یہاں ایک تو ایک جنرل نام استعمال کروں، جیسے جنرک نیم ہوتا ہے دوائیوں کا، مذہبی جماعتیں، یہ ہمارے یہاں کا جنرک نیم ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہیں اور مذہب کے اپیل پر وہ سیاست میں حصہ لیتی ہیں، الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، ان میں ایک اہم جماعت اسلامی بھی ہے۔ لیکن یہ کہ اس جنرک نیم کے بعد میرے نزدیک اہم ترین جو رول اس میں رہا وہ جماعت اسلامی کا، اس لیے کہ باقی مذہبی جماعتیں جو وہ پہلے بھی سیاست کے میدان میں تھی، وہ کوئی اقامت دین کی جدوجہد پہلے بھی نہیں کر رہی تھی۔ جمعیت علماء ہند جو ہے سیاسی جماعت تھی، آزادی کے لیے محنت کر رہی تھی، اقامت دین کو قائم کرنا اس نے کبھی بیان نہیں کیا کہ ہمارا مقصد ہے۔ احرار تھی تو وہ سیاست کے لیے کام کرتی تھی، آزادی کے لیے کام کرتی تھی، کوئی اقامت دین اور دین کا غلبہ اور دین کو قائم کرنے کا اس نے کبھی جو ہے ادعا نہیں کیا، دعویٰ نہیں کیا۔ تو جتنی بھی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی اس اعتبار سے مختلف تھی، انہوں نے راستہ جو علیحدہ کیا تھا اپنا قومی تحریک سے، وہ اس لیے کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے اس معاملے میں جو بھی میں بات کہہ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ اپلیکیبل ہے جماعت اسلامی پر، اگرچہ بحثیت مجموعی جو تمام جماعتیں جنہوں نے انتخابی میدان کو اختیار کیا وہ در حقیقت میرے اس دوسرے گفتگو کے دوسرے حصے میں وہ شامل ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان جماعتوں سے ان کی جو ایک تشخیص ہوئی اور اس پر جو تجویز انہوں نے کی وہ غلط تھی، وہ غلط ثابت ہوئی، اور اس کا غلط ثابت ہو جانا اگر آج واضح ہو جائے تو یہ وہ گویا کہ موقع ہے کہ ہم موجودہ شر سے ایک بہت بڑا خیر برآمد کر سکتے ہیں، اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ میں پھر بھی عرض کر دوں کہ اس میں جو غلطی ہوئی نیک نیتی سے ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ میں نے جو الزام لگایا ہے آج تک وہ اجلت پسندی کا ہے، جلد بازی کا معاملہ ہوا، اس سے زیادہ بد نیتی کا میں نے آج تک الزام نہیں لگایا۔ اجلت پسندی، اجلت پسندی ایک ایسی شے ہے یہ جو بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے. میں نے تو بلکہ اپنی وہ جو کتاب ہے جماعت اسلامی پر, تحریک جماعت اسلامی, اس کے آخر میں جب بحث کی ہے کہ اتنی بڑی غلطی کیوں ہو گئی, تو میں نے اس لفظ پر بحث کی ہے اجلت پسندی پر, اور یہاں تک کہا ہے اجلت پسندی وہ شے ہے, اجلت پسندی صرف جلدی, یہ انسان کی فطرت میں ہے. خلق الانسان من عجل, اگر کہ لفظ فطرت کی بجائے انسان کی سرشت کہی ہے, انسان کی طبیعت کا جز ہے, انسان کے اندر جلد بازی ہے ہی ہے, یہ اس کی گویا کہ سرشت کا اور اس کی طبیعت کا جزو لا ینفک ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء تک سے بھی اس کا صدور ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن قرآن کے واضح جو نصوص ہے اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے بلایا تھا کوہ طور پر, وقت سے پہلے پہنچ گئے, اللہ نے جواب طلبی کر لی, ما اجلک عن قومک یا موسیٰ, وہی عجلت اجلک عجلت سے ہے, اے موسیٰ یہ وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے, ما اجلک عن قومک یا موسیٰ. جواب بڑا پیارا دیا حضرت موسیٰ نے, عجل تو الے کر رب ترما ہو بلائے اللہ سری, وہ بھی کوئی دور نہیں ہے, وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے جو میری قوم ہے, میں ذرا جلدی اس لیے آ گیا پروردگار کہ تو راضی ہو جا, تو میرا شوق دیکھ, میرا اشتیاق دیکھ, شوق کی بنا پر آیا ہوں, اور کوئی غلط نیت تو ہو ہی نہیں سکتی, نبی کی نیت تو غلط ہو ہی نہیں سکتی, لیکن نیک نیتی سے اجلت ہو گئی ہے, وقت سے پہلے آ گئے. میں آج اللہ کا قوم نے کہا یا موسیٰ قال ہوں بلائے اللہ سری واجل تو الے کا رب لے کر ہوا, میں تو سمجھتا تھا کہ میرا یہ شوق دیکھ کر تو شاباش دے گا, یہاں ایکسپلینیشن کال ہو گئی کیوں آئے. اب پھر جو جواب اللہ نے دیا, فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ, تمہاری اس اجرت پسندی کی وجہ سے ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں مبتلا کر دیا. حضور کو روکا گیا ہے, لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ, وہی لفظ اجرت ہے. قرآن مجید جو ہے تدریجاً اترتا تھا, تھوڑا تھوڑا اترتا تھا, حضور کا شوق اشتیاق, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شکوا کیا, آپ دیر دیر سے آتے ہیں, وقفے وقفے سے آتے ہیں. جو محبت قرآن سے حضور کو تھی, جو اشتیاق رہتا تھا, جو انتظار رہتا تھا, اس کی شدت کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ وقفہ پڑ گیا ہے تو حضور کے اپنے الفاظ ہیں, میں کبھی نہ دہراتا اگر حضور نے یہ الفاظ نہ کہے ہوتے کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دوں, یعنی خودکشی تک کے لیے طبیعت کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا ہوا, یہ وحی کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا, دیر کیوں ہو گئی. اور اس کیفیت میں حضرت جبرائیل سے جب پوچھا ہے کہ آپ اتنے دیر دیر سے کیوں آتے, ان کا جواب بھی یہ تھا, وانا وما نتنزل الا بامر ربك, اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر تو نہیں آ سکتے, لہو ما بینا ایدینا وما خلفنا وما بینا ہوا بینا ہوما, جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ بھی ہمارے رب کے اختیار میں ہے, اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وہ بھی ہمارے رب کے اختیار, اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے رب کے اختیار میں. دونوں کے درمیان کون ہے, میرے آگے میرے پیچھے, دونوں کے درمیان کون ہے, میں, ہم بالکلیہ اللہ کے اختیار میں ہیں. جب حکم ہوتا ہے آتے, اور اسی پر پھر سورہ طہٰ میں یہ آیت بھی آ گئی, ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ, جلدی نہ کیجیے, اس کی جو ہم نے مدت معین کر رکھی ہے اسی مدت میں ہم اس کی تنزیل پوری کریں گے, اور یہ مدت بربنائے حکمت ہے, اس میں اگر آپ اپنے اشتیاق اور شوق کی وجہ سے جلدی کریں گے تو خرابی پیدا ہو جائے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب انی رب زدنی علما. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ نیت میں نے ہمیشہ قرار دی ہے کہ درست تھی, نیک نیتی تھی, بدنیتی کا کوئی الزام نہیں, اور اگر زیادہ سے زیادہ بات تھی تو اجلت پسند. لیکن اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ پوری طرح آپ معین کر لیں کہ وہ تشخیص تھی کیا, پوری ہمدردی کے ساتھ بات سمجھیے کہ ان کا وہ کس وجہ سے اتنے بڑے غلطی کے اندر مبتلا ہو گئے, اتنے بڑے مغالطے میں, دام ہم رنگ زمین اس میں کیوں مبتلا ہو گئے. تجزیہ یہ تھا, اور شاید آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اگر اپنے ذہن کا اور شعور کا اگر جائزہ لیں تو محسوس ہو کہ یہی چیزیں ہمارے ذہنوں میں اب بھی ہیں. پہلی بات یہ کہ بہرحال ہمارے عوام کی عظیم اکثریت مسلمان ہے, یہ تو سب ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, تو مسلمان ہونے کے ناطے ان کے دل میں ایمان بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہے. کمی صرف عمل کی ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جو ہم میں سے اکثر کو لاحق ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا ایمان بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہے, کمی صرف عمل کی. نمبر دو, ایک خاص طبقہ ہے کہ جو اس قوم پر مسلط ہے اور وہ طبقہ اسے دوسری سمت میں اللہ اور اس کے رسول سے برعکس سمت میں لے کے جا رہا ہے. نمبر تین, اگر جو اس ملک کے عوام میں اس کی اکثریت میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے دین سے اسلام سے محبت ہے اس کو اپیل کیا جائے یا اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے, اسے مشتعل کیا جائے اور اس ذریعے سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر دی جائے, انقلاب قیادت ہو جائے, بجائے اس کے کہ ہم یہ لمبا عمل لے کے پہلے عوام میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ درست ہوں, ان کا ایمان حقیقی ہو, ان کا عمل درست ہو, پھر وہ ایک جماعت بنے, پھر وہ ایک جد و جہد کریں. یہ جو محبت ان میں ہے نا, اللہ کی ہے, رسول کی ہے, دین کی ہے, قرآن کی ہے اور ایمان تو ہے, صرف بے عملی ہے نا. لہذا اگر اس محبت کو اپیل کرے اور اس کو ایکسپلائٹ کرے, اسے مشتعل کرے اور اس کے حوالے سے انتخابات میں کامیاب ہو کر جیت کر انقلاب قیادت کی مہم سر کر لیں, تو جب حکومت میں ہم آ جائیں گے تو سارے ذرائع ابلاغ ہمارے پاس ہوں گے. یہ گویا کہ ان کی تشخیص و تجویز کا چوتھا حصہ. ذرائع ابلاغ ہمارے پاس ہوں گے, ریڈیو ہمارے پاس ہوگا, ٹیلی ویژن ہمارے پاس ہوگا اور نظام تعلیم میں ہم جیسے چاہیں گے تبدیلیاں کر دیں گے. پھر قوت نافذہ ہمارے پاس ہوگی, عوامر و نواحی کو طاقت کے ساتھ نافذ کریں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر عملی اصلاح بھی ہو جائے گی, اخلاقی اصلاح بھی ہو جائے گی, عوام بھی درست ہو جائے گی. یہ ہے وہ صغرا کبرا, یہ ہے وہ تشخیص و تجویز. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ معاشرتی سطح پر عریانی, فحاشی, بے حیائی اور جس کو ہم اباحیت کہتے ہیں, یہ اباحیت ایک لفظ ثقیل ہے. اباحیت کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں پرمیسو سوسائٹی. ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں حدود و قیود ہے, یہ کرنا یہ نہیں کرنا, لیکن ایک معاشرہ وہ ہوتا ہے جو چاہو کرو, پرمیسو, آزادی ہر شے کی. تو اسی کو ہم کہتے ہیں اباحیت, یعنی ہر شے کو مباح قرار دے دینا, بے پردگی بھی, فحاشی بھی, جو بھی ہو رہی ہے. تو یہ فحاشی, عریانی, بے حیائی اور اباحیت, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری قوم کا بھی مجموعی مزاج نہیں ہے, یہ ایک مخصوص طبقہ ہے ہمارے ہاں کے مترفین. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدبیرا. قوموں پر جو عذاب آتا رہا انہی مترفین کی وجہ سے آتا رہا. جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا تھا کسی قوم کو ہلاک کرنے کا, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وہی مترفین کا حلقہ ہمارے ہاں ہے, جن لوگوں کے پاس دولت کے انبار ہو گئے ہیں یا جو کچھ سوشل سٹیٹس جن کا اونچا ہے, بہت اونچے سرکاری ملازمین, اور یہ لوگ چاہے وہ فوج کے ہوں چاہے وہ سول کے ہوں, ان لوگوں کا حلقہ اور ہمارے ہاں جن کے پاس دولت کے انبار جمع ہو گئے ہیں, یہ ہے صرف ایک محدود طبقہ جو عریانی, فحاشی, بے حیائی اور اباحیت کا علمبردار. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے ہمارے پریس نے, ذرائع ابلاغ نے اسے آؤٹ آف پروپورشن پروجیکٹ کر رکھا ہے. اخبارات میں جتنی کچھ آتی ہے وہ ہماری قوم کا مزاج نہیں, اب بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کے فضل سے اب بھی نہیں, لیکن اخبارات کے اندر جو بھی آتا ہے اس کی جو رنگین ایڈیشن اور ان کے جو صفحات میں آتا ہے, جو معاشرت, جو ثقافت اور جو تہذیب اور تمدن کی عکاسی وہاں ہو رہی ہے وہ بالفعل ہماری نہیں, وہ آؤٹ آف پروپورشن پروجیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ طبقہ یقیناً محدود ہے, یہ ہماری قوم کی اکثریت کی ترجمانی نہیں. اسی طرح نمبر دو, یہ بھی صحیح ہے کہ جہاں تک شعوری طور پر الحاد اور مادہ پرستی ہے, شعوری جان بوجھ کر الحاد اور مادہ پرستی کے راستے کو اختیار کرنا, یہ بھی ہمارے قوم کے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کا ایک حصہ ہے, اس کا بڑا حصہ ہے. اگرچہ بڑا حصہ ہونے کے ناطے بھی وہ ملک کی عام تعداد جو ہماری ہے پوری عوام کی, اس میں ایک بٹا سو بھی نہیں, لیکن ہے بہرحال وہ یہاں کا, جس کو آپ انٹیلیجنسیا کہیں, جسے آپ انٹلیکچوئل مائنورٹی کہیں, جسے آپ کہیں کہ وہ برین ٹرسٹ ہے, جو اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقات ہیں, ان کے اندر شعوری طور پر بھی الحاد اور مادہ پرستی ہے. اب رہ گئے عوام. عوام کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ان کی عظیم اکثریت یا تو مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہے. یہ جو کچھ ہوتا ہے عرسوں میں اور تازیوں میں اور مزاروں پر عوام کی اکثریت, اور وہ گیارہویں کے جلوس ہوں یا بارہویں کے ہوں یا کچھ اور وہاں پر جلوس عید میلاد النبی کی محفلیں ہوں یا اس کے جلسے ہوں, یہ جو کچھ ہے یا تو مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہے, اور یہ کہ عظیم اکثریت دوسری طرف دنیا پرستی اور مادہ پرستی کے عملی شرک میں مبتلا ہے. ایمان حقیقی توحید حقیقی محروم ہے اس سے ہماری پوری قوم الا ماشاء اللہ. کہیں کہیں کوئی آپ کو جگنو چمکتا ہوا نظر آ جائے, ورنہ یہ ہے کہ یا مشرکانہ اوہام ہے, اور وہ تو نہیں بھی ہے تو مادہ پرستی, پیسے میں وزن ہے, دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے, ساری سوچ دنیا کے لیے ہے, بھاگ دوڑ اس زندگی کے لیے ہے, وہ تو صرف کہیں دماغ کی کسی ایک گوشے میں رکھا ہوا ہے عقیدہ آخرت, عقیدہ ہے وہ, اس کا ہمارے عمل پر ہم اپنی قوتوں اور توانائیوں اور صلاحیتوں اور اوقات کی جو ایلوکیشن کرتے ہیں اس کے اعتبار سے 0% ہی ہے آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر. وہ جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ من جعل همومه هما واحدا هم الاخره, جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دیا اور وہ فکر آخرت کی ہو, کہاں ملے گا آدمی آپ کو اس حدیث کا مصداق ڈھونڈنے کو نکلیں گے تو ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر آپ کو اپنے معاشرے میں کتنے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنے سارے تفکرات کو ایک فکر میں این دفتر بے معنی غرق میں نہ بولا, یہ طرز عمل اگر کسی نے اختیار کیا ہو کہ سارے تفکرات ایک فکر میں گم ہو گئے ہو اور وہ فکر آخرت, یہ ہے اصل مسئلہ مادہ پرستی, عملی شرک, دولت پرستی, آسائش پرستی, جو سٹیٹس ہے سٹیٹس سمبلز کی پرستش, یہ ہے شہرت پرستی, شہوت پرستی, اقتدار طلبی اور اقتدار پرستی, یہ پرستش ہے عملی شرک ہے جس کے اندر. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حقیقی ایمان نہیں, ہر چند کہے کہ ہے نہیں, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک موروثی عقیدہ ہے, ایمان نہیں. اس لہذا اگر یہ تشخیص صحیح ہے تو پھر اس کا منطقی نتیجہ ہے تشخیص پر تجویز کا دار و مدار ہے, جو آپ کی تشخیص ہے اس کے مطابق علاج تجویز کیا جائے. اگر یہ ہے تو گویا کہ علاج کیا ہوگا, لہذا علاج میں اولین محنت ہونی چاہیے تجدید ایمان یا ایمان کی تعمیر نو. یہاں سے اگر ہم نے نہ کام شروع کیا تو اب اوپر ہی تامک کوئیاں مارتے رہیں گے, بنیاد سے عمارت اٹھے گی نہیں, محنتیں ہوتی رہیں گی, جوش و خروش بھی ہوگا, وقتی طور پر جو ہے حرکت برکت بھی نظر آئے گی, جلوس بھی ہوں گے, جلسے بھی ہوں گے, لیکن یہ کہ نتیجہ نہیں نکلے گا, اس لیے کہ بنیاد سے تعمیر اٹھی نہیں رہی. اسی لیے اب دیکھیے اس آیت کو پھر جس کو میں نے آج بھی اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے اور ہمارے اس سالانہ اجتماع کی افتتاحی خطاب کا بھی یہی عنوان تھا, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لا تهنوا, دل گرفتہ نہ ہو, ڈھیلے نہ پڑو, ولا تحزنوا, غمگین نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو, وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين, ایک پختہ وعدہ ہمارا ہے, یقیناً تم ہی سب سے اونچے ہوگے. آلون یہاں جمع ہے آلہ کی, آلہ بلند ترین, تم ہی بلند ترین ہوگے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, لیکن شرط یہ ہے اگر تم مومن ہو. یہ وعدہ کب پورا ہوگا اس کے بارے میں تو اس وقت بھی نہیں کہا گیا, اس لیے کہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے 3 ہجری میں, اس کے بعد بھی اگر صلح حدیبیہ تک بھی شمار کیا جائے تو 3 سال تو اس کے بعد بھی رہے کہ ابھی وہ غلبے کے کوئی آثار سرے سے تھے ہی نہیں. اور صحیح معنی میں تو آپ سمجھیے کہ جو غلبہ جس کو کہا جائے وہ تو پھر فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, تو گویا کہ پانچ برس کا فصل تھا. اس تاریخی حقیقت کو سمجھ لیجیے, ویسے تو ایک ابدی حقیقت ہے جو اس آیت مبارکہ میں آئی ہے, لیکن اس کو ٹائم اینڈ سپیس فریم ورک میں رکھ کر بھی دیکھیے, اس کانٹیکسٹ میں رکھیے, اس پس منظر میں رکھیے. سن تین میں یہ آیت اتر رہی ہے, انتم العلون ان کنتم مؤمنین, کب ہوگا یہ اس کی کوئی صلاحت نہیں تھی, کوئی تعین نہیں تھی. اس لیے کہ بہرحال اس وقت ایک تعداد میں تو اہل ایمان موجود تھے کہ نہیں تھے, سارے مہاجرین انصار میں سے بھی جو صادق الایمان تھے آخر ایک تعداد تو موجود تھی. غزوہ احد میں بھی 700 تو تھے کہ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا تھا, 300 ہی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے. چاہے ان میں سے ایک جماعت سے کمزوری کا بھی ظہور ہو گیا, 35 حضرات نے جو ہے وہ اپنے ایک حکم کی خلاف ورزی بھی کر دی, یہ سب کچھ ہوا ہے. بلکہ یہ کہ ان 700 میں سے بھی 2 گروہ ایسے تھے, اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, وہ بھی کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے وقتی طور پر. لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ کہ کم سے کم ان 700 میں سے ان کی عظیم اکثریت مومنین صادقین پر مشتمل تھی کہ نہیں تھی, معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے, اللہ کے کوئی معیار ہے. کسی معاشرے میں کتنی تعداد اور کتنی پرسنٹیج میں لوگ جو ہے ایمان کا ثبوت دے دیں کہ تب پھر غلبہ ہوگا. لیکن یہ بات ہے کہ ہوگا بالآخر غلبہ اہل ایمان کا, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے اس آیت کو ایک دائمی حقیقت کی حیثیت سے سامنے رکھنا چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ, اس پس منظر میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان کی بجائے اصل شے جو ہمارے پاس ہے وہ ایک موروثی عقیدہ ہے, اور اس میں جو فرق ہے وہ سورہ حجرات کی ان آیات کے حوالے سے ذہن میں پٹا ادا کر لیجیے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, ہم اسلام لے آئے, ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ہے ہماری کیفیت. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ہے کہ فیہ ذکرکم, ہم نے یہ قرآن اتارا تمہارا بھی ذکر موجود ہے اس میں, اگرچہ اس کے دونوں معنی ہیں کہ تمہارے حصے کی نصیحت موجود ہے, لیکن یہ بھی ہے ہر کردار اور ہر دور میں جو سچویشن سامنے آئے گی آپ قرآن کو تلاش کریں گے تو آپ کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تذکرہ مل جائے گا. کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسی پوزیشن, کوئی ایسی صورتحال جو پوری منطبق ہو رہی ہوگی اس صورتحال پر, تو ہمارا ذکر موجود ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے, نبی ان سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, ہم اسلام لے آئے ہیں, ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے, اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہی حال ہمارا, ہم مسلمان ہیں, مسلمان پیدا ہوئے ہیں, موروثی عقیدہ ہے. ان میں سے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں, عید کی نمازیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جس کا نام حقیقی ایمان ہے وہ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. تو اصل ضرورت کس بات کی, وہ تو ایمان ہے. وعدہ اللہ کا اسلام سے نہیں ہے, نوٹ کیجیے, انتم العلون ان کنتم مسلمین تو نہیں ہے نا وعدہ. وعدہ ایمان سے, انتم العلون ان کنتم مومنین, تو یہ اسلام تو نہیں ہمارا یعنی مسائل کا حل نہیں بن سکے گا. ہم اس کی بنیاد پر اللہ کے وعدوں کا مثال نہیں بن سکتے, اس کے لیے ایمان درکار ہے. اس لیے سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, آیت نمبر 136. اے ایمان کے دعوے دارو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر, اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی تھی پہلے. صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لاؤ، اے ایمان والے ایمان لاؤ. تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایمان کی تحریک چلانی ہوگی، ایمان کی دعوت، ایمان کی بنیادوں کو اثر نو تعمیر کرنا ہوگا. یہ تشخیص اگر نہیں ہے، اب تک کی ہماری تشخیص چونکہ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان ہے ایمان تو ہے، ہاں عمل میں کچھ کمی ہے. ان کے اس ایمان جو ان کے دل میں ہے اور جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرو، اس کے نام پر ان سے ووٹ مانگو، یہ ووٹ دیں گے. جب ووٹ دے دیں گے حکومت تمہاری بن جائے گی، حکومت تمہاری بن جائے گی تو پھر تمہارے پاس نظام تعلیم کی اصلاح بھی ہے، پھر ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، قوم کے ذہن کو، فکر کو، سوچ کو، ان کے اعمال کو، پھر یہ کہ طاقت ہوگی، قوت نافذہ ہوگی، امر بالمعروف طاقت سے ہوگا، نہی عن المنکر طاقت سے ہوگا، معاشرہ درست ہو جائے گا. تو تشخیص کہاں غلط ہے؟ تشخیص یہاں غلط ہے کہ ایمان ہی نہیں. آپ جہاں تعبیر کر رہے ہیں وہ تو بھربری سی کوئی مٹی ہے، وہ کوئی بنیاد کے قابل، بنیاد رکھنے کے قابل نہیں ہے جگہ. اس حوالے سے اصل کام، البتہ یہاں ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجیے، ایمان یقین قلبی والا، دل میں جو راسخ ہو گیا ہو یقین کی حیثیت سے، یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک جس کو میں یعنی سادہ الفاظ میں بات کو واضح کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، جسے کہا جائے بلائنڈ فیتھ. ایمان ہے، یقین ہے، اس کے ساتھ کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ، کوئی بصیرت باطنی، کوئی دلیل، کوئی علمی اور شعوری قسم کا اس میں کوئی ایلیمنٹ، وہ نہیں. یقین ہے، اندھا یقین کہیے. ایمان اور دوسرا وہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ہے، جس کے ساتھ بصیرت بھی ہے، جس کے ساتھ حکمت بھی ہے، جس کے ساتھ علم اور فہم اور شعور کی گہرائی بھی ہے. یہ دو قسم کے ایمان. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، جہاں تک پرسنل کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن کا تعلق ہے، اس میں یہ دونوں یکساں مؤثر ہیں. تو ذہن، فکر، فلسفہ، اس سے اس کا کوئی مناسبت ہی نہیں یا اس کی صلاحیت ہی نہیں. اسے اگر وہ اندھا یقین بھی حاصل ہو جائے تو اندھا یقین کافی ہے اس کے لیے، اس کا اپنا کردار بھی صحیح ہو جائے گا اور اس کے اندر آگ بھی بھر جائے گی کہ جو جہاد کے لیے اور جد و جہد کے لیے اور انقلاب کے لیے اور قربانی کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ذہین عناصر ہوتے ہیں معاشرے کے، ان کے لیے یہ شے مؤثر نہیں ہے. ان کے لیے ایمان وہ چاہیے جو اعلی وجہ بصیرت، ان کے شعور، ان کے فہم، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی جس کو جرمن فلسفی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے ویلٹن شاؤنگ، ورلڈ ویو، کائنات کا ایک تصور ہے ہر انسان کے سامنے، اپنی حقیقت، کائنات کی حقیقت، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی تصور ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر. لیکن جو شعوری طور پر کوئی رکھتے ہیں تصور، میری حقیقت یہ ہے، کائنات کی حقیقت یہ ہے، زندگی کی حقیقت یہ ہے، خیر اور شر کی حقیقت یہ ہے، علم کی حقیقت یہ ہے، انسان کی حقیقت یہ ہے، تو جب تک کہ ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ ایمان ان کے شعور کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو گیا، یا یوں کہیے ان کا یہ شعور، ان کا یہ ورلڈ ویو، ان کا یہ ویلٹن شاؤنگ ان کے ایمان کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو گیا ہو، ان کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا، نہ ان کی شخصیت کی کریکٹر ٹرانسفارمیشن ہوگی، نہ ان کے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہوگی، وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا دیں. یہ ہے اصل میں ذرا سا ایک فرق جس کو سمجھ لینا چاہیے. ورنہ ایمان اگر وہ بلائنڈ فیتھ کے درجے میں بھی ہے، وہ بہت مؤثر ہے، بہت بڑی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی متاع ہے، اس کے اندر آگ موجود ہے. جیسے کہ آگ سے سٹیم بنتی ہے، سٹیم سے انجن چلتا ہے، وہ قوت اس میں ہے، حرکت پیدا ہوگی، جہاد اور جد و جہد اور کوشش اور ایثار اور محنت اور قربانی، یہ سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ وہ یقین کے درجے کا ایمان ہو، چاہے وہ بلائنڈ ہو. لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ طبقہ بدقسمتی کہیے، ہے نہیں بدقسمتی لیکن کہہ لیجیے بدقسمتی، یہ طبقہ مؤثر ترین ہوتا ہے کسی معاشرے کو بدلنے، جس کی کہ مثال میں نے دی ہے ہمیشہ کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر یہ دماغ ہے، بہت ہی مختصر سی شے ہے، کتنا وزن ہوگا ٹوٹل اس کا پورے جسم کے مقابلے میں، لیکن یہ کنٹرول کر رہا ہے پورے جسم کو. ہاتھ میں طاقت ہے کسی شے کو پکڑنے کی، کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے یہ فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا، یہ یہاں ہوتا ہے. آنکھ دیکھ کر بتاتی ہے یہ سانپ ہے لکڑی نہ سمجھنا اس کو، اور وہ دماغ فیصلہ کرتا ہے اور ہاتھ کو روک دیتا ہے کہ دیکھو ہاتھ آگے نہ بڑھانا، یہ لکڑی نہیں ہے سانپ ہے. تو یہ سارا جو ہو رہا ہے کنٹرول یہاں سے ہو رہا ہے. پاؤں لے کر چل سکتے ہیں، چلیں نہ چلیں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، اس کا فیصلہ پاؤں نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ یہاں دماغ میں ہوتا. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جیسا ریشو پروپورشن اس دماغ کا ہے پورے انسانی جسم کے ساتھ، ویسا ہی اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کا ہوتا ہے پورے معاشرے کے ساتھ. لیکن جب تک وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی کنورٹ نہیں ہوتی، یا کم سے کم اس میں ایک بہت افیکٹو نیوکلس نہیں بنتا، اس وقت تک معاشرہ نہیں بدلے گا کبھی. یہ تجزیہ ہے اصل میں، جس کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے کا کوئی کام نہیں. نمبر ایک، ایمان کی دعوت اور پورے شد و مت کے ساتھ. اور چونکہ اس علا منزل بصیرت ایمان جسے کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت میں ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، حضور دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، دعویٰ کیجئے، اعلان کیجئے، کہیے کہ یہ ہے میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. علا منزل بصیرت، میں اندھیرے میں تامک توئیاں نہیں مار رہا، میں اپنا راستہ دیکھ کر چل رہا ہوں، بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں، لوگوں کو بلا رہا ہوں تو اعلیٰ بصیرت بلا رہا ہوں. اور خیر حضور کے بھی اگر یہ بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے یہ تو استثنائی بات ہے، حضور کا معاملہ ہے. عام لوگوں کو، غیر نبی کو تو یہ شاید کیفیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. لیکن فرمایا وہ من اتبعنی، میں ہی نہیں جو میرا اتباع کر رہے ہیں، وہ بھی بلائنڈ فالوورز نہیں ہے، اور وہ بھی اگر دعوت دے رہے ہیں دین کی تو وہ بلائنڈلی نہیں دے رہے ہیں، علا وجیل بصیرت دے رہے ہیں. جس کی سب سے بڑی اور سب سے نمایاں مثال حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جیسے ہی ایمان لائے حضور پر، فوراً داعی بن گئے، فوراً مبلغ بن گئے. اور صحابہ کرام میں آپ کو معلوم ہے چوٹی کے 10 صحابہ جو ہیں عشرہ مبشرہ، یہ چوٹی کے ہیں نا، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ایمان لائے. حضور کی جھولی میں لا کر ڈالنے والے ان کو 6 کو، عشرہ مبشرہ کو، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ اندھیرے میں دامک تو وہ بھی نہیں مان رہے تھے. اور نہ صرف ابوبکر صدیق، کون نہ معلوم کتنے صحابہ تھے جس کام میں. تو یہ جو ایمان ہے، یہ جان لیجئے کہ اس کا سورس، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ سوائے قرآن کی اور کوئی نہیں. یہ ایمان کہیں اور سے نہیں ملے گا. دوسرے ایمان جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ جسے میں کہہ رہا ہوں، وہ کچھ اور ذریعوں سے بھی مل جائے گا. پریکٹس، بار بار تکرار کیے جاؤ، تکرار کیے جاؤ، ایک عمل کیے جاؤ، اس سے بھی ایک یقین کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ بلائنڈ فیتھ کی نوعیت کی شے ہوگی، مؤثر ہوگی اپنی ذات کے لیے بھی اور قربانیاں دینے کے لیے بھی آمادہ کر دیں، لیکن وہ ہے اصل میں اس کے ساتھ وہ جو ایلیمنٹ ہے جس کو میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ کہہ رہا ہوں، وہ پیدا نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک ہی سرچشمہ ہے، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اس لیے قرآن کو نور کہا گیا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. لا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. یہ نور جو ہے یہ بجلی کے بلب کے والا نور نہیں ہے، یہ جو بھی راڈز ہوتی ہیں، یہ ٹیوبز ہوتی ہیں، اس کا نور نہیں ہے. یہ سورج کا نور نہیں ہے، یہ چاند کا نور نہیں ہے، یہ کون سا نور ہے؟ یوں سمجھیے کہ یہ نور جو ہے یہ ہماری بصارت کے لیے ذریعہ بنتے ہیں. یہ روشنی ہے تو میں آنکھ سے کچھ دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں. اندھیرا ہو جائے، آپ بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا، نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا. یہ ہے بصارت ظاہری. ایک ہے وہ بصیرت باطنی، بصر تو دونوں میں ہے، بصر کہتے ہیں، بصر ہے نا مادہ، بصر سے ہی بصارت بھی ہے، بصر سے ہی بصیرت بھی ہے. بصارت ظاہری ہے، خارجی ہے، بصیرت باطنی ہے، داخلی ہے. وہ بصیرت باطنی عطا کرنے والا نور صرف قرآن، بصارت ظاہری کا ذریعہ یہ روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، یہ بجلی ہے، یہ چراغ ہے، یہ کمکمے ہیں، یہ ٹیوبس ہیں، یہ سب ظاہری بصارت کا ذریعہ بن جائیں گے، لیکن باطنی بصیرت عطا کرنے والی، اس کا ذریعہ بننے والی روشنی وہ صرف ایک ہے قرآن. دیکھیے کس قدر مطابقت ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اور وہاں کیا فرمایا تھا سورہ نساء کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ کتاب جو ہے یہ نور بن کر نازل، اور اس نور کے ذریعے سے اس آیت میں فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 9، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. تمام اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے ایک ہی ہے، اور وہ قرآن کی آیات بینات. قرآن کے ذریعے سے دعوت ایمان، اور جب ایمان والا یقین والا ہو جائے گا اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ نمبر ایک، اپنا عمل درست ہو، کریکٹر ٹرانسفارمیشن جسے میں کہہ رہا ہوں. یقین والا ایمان ہو، میں تو عرض کر چکا ہوں چاہے بلائنڈ ہو اس سے بھی اپنا عمل درست ہو جائے گا. تو اعلیٰ وجل بصیرت ہو تو کیا کہنے، وہ تو پھر نور علی نور ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جیسے کہتے ہیں کہ پھر ایک چین خود بخود شروع ہو جائے گی، ایک چین ایکشن ہے، ایک بات ہوئی تو دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی ہو کر رہے گی. یہی تو ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا، کیونکہ درس اول سورۃ العصر ہے، یہی اس کا مضمون ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے جس کا نام جہاد ہے. چنانچہ سورہ حجرات کی جس آیت میں فرمایا تھا کہ یہ بدو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی کہہ دیے تمہارا دعویٰ ایمان تو غلط ہے، تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو. اگلی آیت میں ایمان کی تعریف بیان کر دی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، اور کھپا دی اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. اولئک ہم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے. تو اصل میں تشخیص و تجویز جو ہے اگر اس طور سے ہے، اسی نہج سے ہے، اس طور سے بات بنے گی، اور پھر اگلا قدم لازماً کیا ہے؟ جو لوگ اس منزل کو طے کر لیں وہ مل جل کر بنیان مرسوس بنے. اکیلے اکیلے رہیں گے تو معاشرہ نہیں بدل سکتا، پھر ایک جماعتی جد و جہد، اجتماعی جد و جہد. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل. اے مسلمانوں، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. التزام جماعت، اور جماعت بھی سم و طاعت والی، اور پھر اس کے ساتھ جہاد اور ہجرت، پانچ چیزیں ہیں پلے باندھ لیجیے. یہی واحد جو ہے راستہ ہے. اسی راستے پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اسی راستے پر ہم کاربند ہیں اور اسی راستے پر چلتے رہیں گے. جو دن گزر رہا ہے اس سے ہمارے موقف کی حقانیت اور مبرہن ہو رہی ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اس راستے سے کچھ نہیں آئے گا. آپ کی تشخیص غلط، آپ کی تجویز غلط. آپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس علاج معالجے میں سب ضائع گیا. جو میاں طفیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ تو ہماری شورا میں مان لیا تھا قاضی صاحب نے، یہ 92 کروڑ کہاں سے لیا؟ 92 لاکھ کیسے کہہ دیا؟ 92 لاکھ تو صرف اخباری اشتہارات پر لگا ہے. دوسرے جو کہہ رہے ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے، ان کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں تو جماعت کے ذمہ دار لوگوں کا ہے. قاضی حسین احمد صاحب کہتے ہیں 92 لاکھ ہم نے خرچ کیا، اور میاں طفیل صاحب کہہ رہے ہیں 92 لاکھ تو صرف اخباری اشتہارات پر لگا ہے، ورنہ 10 کروڑ تو انہوں نے اپنی شورا کے اندر تسلیم کیا کہ 10 کروڑ ہم نے خرچ کیا. کہاں گیا وہ؟ خسرت دنیا والا آخرہ. محنتیں ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، جو بھی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے 51 کے الیکشن سے لے کر جو پاکستان میں پہلے الیکشن ہوئے تھے 1951 میں پنجاب کی پروونشل اسمبلی کے، اس وقت سے لے کر اب 93 آ گیا ہے، 42 برس ہو گئے. 42 برس میں تو ایک بچہ جوان ہو کر فلما بلغ اشدہ و بلغ 40 سنتن، 40 برس میں تو اس کو شعوری طور پر بالغ ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کہ ہمارا وہی کا وہی، اربا میرا جو کا تو کلمہ میرا جو بات کیوں، ساری سوچ اسی کے گرد گھوم. آئندہ صحیح، اب نہیں تو آئندہ صحیح، یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے تجزیے، اس کا جو بھی وقتی طور پر یوں ہو گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سب چیزیں جو ہے سطحی ہیں. اصل تشخیص کے اندر جو ہے غلطی وہاں ہے، اور تشخیص غلط ہوگی تجویز غلط رہے گی. بہرحال جو بھی ہماری تشخیص تھی ہم اس پر عمل پیرا ہیں. البتہ اس زمن میں ایک تیسری بحث ہے، قرآن کے ذریعے سے ایمان کی دعوت چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے. جن کے دل میں شعوری ایمان پیدا ہو جائے، ان کی اپنی شخصی زندگی درست ہو، معاشرت اور معیشت کو درست کریں، خود شریعت پر کاربند ہو، پروسیس جاری رہے، مل جل کر ایک جماعت بن جائیں، بیعت بھی کر لیں، تنظیم میں آ جائیں، شامل ہو جائیں، جذب میں جماعت قبول کر لیں، ڈسپلن قبول کر لیں، آگے کیا، پھر کیا ہوگا؟ کیا یہی پروسیس پر کسی طرح چلتے چلتے خود بخود کوئی انقلاب آ جائے؟ یہاں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے. سابقہ دور میں یہ بات کچھ واضح نہیں تھی، اور میرے نزدیک وہی سبب بنا ہے غلط راستے پر پاؤں پڑ جانے کا. آخری قدم کیا ہوگا؟ آپ کرتے رہیے یہ کام، قرآن کے ذریعے سے دعوت ایمان، ایمان کے ذریعے سے اصلاح عمل، پھر جن کو یہ دونوں منزلیں طے کر لیں انہیں جوڑ کر جماعت بنا دیجیے. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. آگے کیسا ہوگا، کوئی اقدام ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم نے اسے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا، اور وہ بھی قرآن اور سنت کے حوالے سے. بنیادی اصطلاح امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کے تین درجے حدیث میں آ گئے، بالقلب، باللسان اور بالید. منکرات سے نفرت بھی نہیں تو آپ نے ایمان کی رمق ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی، پھر آپ سے بحث ہی کوئی نہیں. اگر نفرت ہے، گھٹن ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، صدمہ تو ہو، رنج تو ہو، غم تو ہو، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ احساس زیاں تو ختم نہ ہو. یہ تو ایمان کی گویا کہ سب سے نچلی سطح ہے. ذالک اضعف الایمان کہا حدیث میں، بہت مرتبہ یہ حدیثیں بیان ہو چکی ہیں، مسلم شریف کی دونوں روایتیں ہیں. ایک حضرت ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک میں آخری الفاظ یہ ہے، وذالک اضعف الایمان، یہ دل میں نفرت ہو برائی سے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور دوسری حدیث میں آیا، فما ورا ذالک من الایمان حبت و خردل، اس کے بعد تو ایمان میں رائی کا دانا بھی نہیں، ایمان جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اس سے ذرا آگے بڑھیے، نہیں عن الملک باللسان، یہ جو جماعت بنے گی وہ جو شعوری ایمان بھی رکھتے ہو، یا ویسے یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ عوام الناس میں سے ہے وہ شعوری اس طرح کا نہیں بھی ہے، ایمان ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اپنا عمل درست کریں، وہ تو اس کا منطقی نتیجہ یہی تو ثابت کرے گا، لٹمس ٹیسٹ کے ایمان ہے کہ نہیں ہے. اگر حرام خوری جاری ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر شریعت پر اپنے گھر میں بھی نفاذ اس کا نہیں کر سکتے تو ایمان نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ اب کم سے کم نہیں ان ملکر باللسان تو فوراً شروع کر دیں، بدی سے روک دیں، برائی کی مذمت کی زبان سے، اور زبان ہی کی اب ایکسٹینشن ہے ذرائع ابلاغ، اخبارات کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، جرائد کے ذریعے سے.